أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صفوں کو درست کر کے صفوں کو مکمل کر لو. اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سمیع اللہ لمن حمده. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک اعلان ہے ہمارے جو مولانا نذیر صاحب دیولا جو ہے ان کے خالہ زاد بھائی جمبوسر دارالقرآن میں خدمت کرتے تھے. ماشاءاللہ بہت نیک تھے, تہجد گزار تھے. اسی طریقے سے جب سے کووڈ والا معاملہ چلا تھا بیماروں کی بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست خدمت کی, اور ویسے ان کو گورنمنٹ کی سروس بھی ملتی تھی لیکن انہوں نے دارالعلوم میں دینی ادارے میں خدمت کرنے کو زیادہ پسند کیا تاکہ ان کو دینی ماحول ملے. تو آج ان کا انتقال ہو گیا, 49 ان کی عمر تھی. دعا کرنا اللہ مغفرت فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے, اور جو رحمتیں اور جو برکتیں ان کی موجودگی میں اولاد پہ اترتی تھی وہ رحمتیں اور وہ برکتیں اللہ ہمیں سب باقی رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انت السلام کا سلام تبارک ربنا جل جلالک. اللہم اغفر له وارحمه وسکنه فی الجنہ. اللہم اجعل قبره روضۃ من ریاض الجنہ. اللہم نقه من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و علیہ وسلم ان بھی رحمت کی آرہا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. بني اسرائیل کے بارے میں بات چل رہی تھی تو اس میں کچھ چیزیں بیان ہوئی تھی. اب یہاں پر بنی اسرائیل کو کچھ اعمال کی دعوت ہے. پہلے کچھ عقائد اور کچھ جو ہے بیلیفس کے سلسلے میں بات تھی, اب کچھ اعمال کے بارے میں دعوت ہے. فرمایا نماز کو قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یا جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا, وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, وانتم تتلون الکتاب تم کتاب پڑھتے ہو, افلا تعقلون کیا کوئی سمجھ نہیں ہے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ مدد چاہو صبر سے اور نماز سے, وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین اور وہ یعنی نماز یہ بھاری ہے مگر انہی لوگوں کے اوپر جو عاجزی کرنے والے ہیں, جو خشوع والے ہیں, وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ ان کو روبرو ہونا ہے ان کے رب کے, اللہ سے ملاقات کرنی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, جی وہ جو خیال کرتے ہیں یعنی جن کو یقین ہے, ظن یقین کے معنی میں ہے جی, کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, وانہم الیہ راجعون یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ان آیات میں جیسے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کو اعمال کی دعوت دی گئی ہے, قائم کرو نماز کو یعنی مسلمان ہو جاؤ اور مسلمان ہو کر نماز کو قائم کرو, یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے, اور زکاۃ کو ادا کرو اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب اس کے بعد جو ہے بعض یہود وہ تھے جن کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے تھے, اور وہ جب ان سے تنہائی میں ملتے تھے پرائیویٹ میں ملتے تھے تو کہتے تھے کہ تم باقی رہو تم حق پر ہو, لیکن خود ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو, مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کا حکم کرتے ہو, وتنسون انفسکم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, جب ان کے لیے خیر ہے تو تمہارے لیے نہیں ہے, وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو, سمجھ نہیں ہے کوئی. تو یہ ہے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ. آدمی کے اندر دو بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے حق قبول نہیں کرتا ہے, ایک حب مال اور ایک حب جاہ. اس کا علاج بتایا کہ حب مال, مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے صبر ہے, اور حب جاہ کو کم کرنے کے لیے کیا ہے, نماز ہے. تو اس لیے مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے, اور یہ نماز بے شک بھاری ہے مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں, وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور وہ اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. تو بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں اللہ رب العزت نے بیان کیے جی, واذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جی اپنی طرف دعوت دی کچھ تین جو ہے آیتوں کے اندر. پہلی جو تین آیتیں رکوع کی تھیں اس کے اندر ایمان اور عقائد کے سلسلے میں ہدایات ہیں, اور اس کے بعد پھر اب اعمال کی طرف ہدایت ہیں جی, کہ تمہارے اندر حب جاہ اور حب مال کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے ایمان کو قبول کرنا مشکل ہے. اس لیے اس کا علاج بتایا کہ صبر کرو, صبر سے حب مال گھٹ جائے گا. صبر سے کیسے گھٹے گا, اس لیے کہ آدمی کیوں مال کماتا ہے؟ شہوتیں پوری کرنے کے لیے خواہشات ہیں. ایک تو خواہشات وہ ہیں کہ جو ضروری ہے، ایک خواہشات وہ جو غیر ضروری ہے. تو غیر ضروری خواہشات کو بھائی میرا گھر اتنا ہونا چاہیے، کار میری وہ ہونی چاہیے، میرا جو ہے سٹینڈرڈ ایسا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو جب آدمی اپنے سٹینڈرڈ کو جب اونچا کر لیتا ہے تو اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ اس کو کمانا بھی پڑتا ہے. جب کمانا پڑتا ہے تو پھر مال کی محبت آتی ہے، مال کی محبت آتی ہے تو مال کو کمانا ہے. تو جو ہے اس لیے فرمایا کہ صبر کرو، اس لیے کہ شہوتیں کم کریں گے. صبر یعنی شہوتوں سے اپنے آپ کو باز رکھو. تو شہوتوں سے جب باز رہو گے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، اللہ رب العزت جو ہے خود بخود، جب ضرورتیں نہیں ہیں اتنی جی، اور غیر ضروری خواہشات، خواہشات ہیں. یہ ہمارے ایک استاد ہیں مولانا سلیمان صاحب چوکسی دعوت برکاتہ العالیہ صاحب، افریقہ میں پڑھتے ہیں، خارج میں کتاب ان سے پڑھی تھی ہمارے دابل میں، وہ حفظ کلاس پڑھاتے تھے جی. تو مجھے ساؤتھ افریقہ میں ملے، فرمانے لگے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو کہا ہے کہ ساؤتھ یعنی انڈیا سے افریقہ آئے ہیں، کہا کہ دیکھنا جی تمہاری خواہشات پورا کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے، تمہاری ضرورت پورا کرنا میری ذمہ داری ہے، لیکن تمہاری خواہشات کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ بڑی حکمت کی بات تھی جو مجھے بہت دل میں لگی کہ ماشاء اللہ. تو ایک جب تو ایک تو یہ جو ہے ایک بیماری ہے حب مال، دوسری بیماری ہے حب جاہ. حب جاہ کا معنی مرتبے کا، لوگ مجھے پوچھیں جی، عجب تکبر اس سے آتا ہے، خود پسندی، لوگ مجھے پوچھیں جی مجھے بڑا بنایا جائے، مجھے جو ہے عہدہ دیا جائے. اور اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر آدمی کو جو ہے حق بات کہنا اور اسی طرح حق بات کو قبول کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر حق قبول کریں گے اب یہ سارے مال آتا ہے وہ رک جائے گا، جو ہدیے آتے ہیں وہ رک جائیں گے جی، دوسری جو یعنی دوسری طرف سے جو مال آتے ہیں یا یہ کہ میرا ویجز جو آتا ہے وہ رک جائے گا اگر میں نے قبول کر لیا جاب جائے گا. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے، تو اس لیے فرمایا کہ بھائی ایک تو صبر سے جو ہے حب مال کو ختم کرو، اور نماز سے خشوع پیدا کرو. نماز سے انسان کے اندر توازو، انکساری عاجزی آئے گی، تو نماز کی وجہ سے انکساری عاجزی آئے گی. اس لیے دو علاج اس کے بتائے کہ غیر ضروری خواہشات کے ترک کرنے پر انسان ہمت کر لے. دیکھو چند روزوں کے چند روز میں آدمی یہ کر لے کہ بھائی، بہت سارے ایسے ہیں دنیا کے اندر یعنی جو مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ کیا کہتے ہیں، ڈاؤن سائزنگ، اس کو کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں ڈاؤن سائزنگ، کہ بھائی ہمارے ہم نے پہلا اتنا معیار رکھا تھا کہ بھائی یہ فلاں ایسا ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے بس اب یہ ہے کہ جو ہے 99 کا چکر کرنا ہے. تو اب کیا کرنا ہے کہ یہ ڈاؤن سائز، کہ بھائی اب جو ہے ہر چیز کو ذرا لمٹ میں رکھیں گے جی، اور لمٹ میں رکھ کر کام کریں گے تو اس میں جو ہے کافی آدمی کے لیے دوسرا وقت نکل آتا ہے اللہ سے ملاقات کی فکر کرنا وغیرہ وغیرہ. تو ایک تو صبر اور ایک نماز. اب صبر کرنے کی وجہ سے کچھ انشاءاللہ ڈاؤن سائزنگ کر لے آدمی، تھوڑا سا صبر کر لے تو یہ تو حب مال تو قابو میں آ جائے گا، لیکن حب جاہ جو ہے جی اس کے لیے کہا نماز. اب نماز تو ظاہر بات ہے کہ ضروری خواہشات بھی بلاک ہے نماز میں، آپ جو ہے بول سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، وقت پر آنا ہے، وقت پر جانا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، ساری بہت ساری پابندیاں ہیں، اور پھر مستقل پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے، پانچ پانچ نمازیں پڑھنی ہے، فجر فجر بھی پڑھنی ہے جی، اور عشاء بھی پڑھنی ہے لیٹ. تو اب یہ بہت مشکل ہے. تو ایمان لانے کے لیے، استعداد پیدا کرنے کے لیے تو یوں کہا کہ بھائی تم صبر سے کام لو اور نماز سے کام لو، لیکن نماز خود دشوار ہے. تو ایک دشواری کو ختم کرنے کے لیے دوسری دشواری آئی کہ بھائی یہ تو ایک مشکل کام ہے، ایک مشکل کام کو حل کرنے کے لیے دوسرا مشکل کام بتایا کہ بھائی اب نماز جو ہے کی پابندی کرو جی. تو کہا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ گرانی جو کیوں ہوتی ہے، وہ دل کی حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے. اصل میں دل بادشاہ ہے. اب دل بادشاہ ہے تو دل تو جو ہے نا کیا ہے، وہ آزاد ہے، یعنی اس کے اندر طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں. ایک بات یہ ہے جی، تو دل آزاد ہے اور دل کی آزادی کی وجہ سے اعضا بھی پھر آزاد ہو جاتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ بھائی، اس لیے خشوع کی تلقین کی کہ دیکھو نماز تو ہے لیکن نماز بھاری ہے جی، بڑی چیز ہے، مگر انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. تو نماز کو بنانے کے لیے اور نماز کو بھاری نہ لگے اس کے لیے کیا کرو؟ خشوع اپنے اندر پیدا کرو، خشوع پیدا کرو. خشوع کہتے ہیں دل کے سکون کو. جب دل کے اندر سکون آ جائے گا اور خشوع پیدا ہو جائے گا تو خشوع پیدا ہونے کی وجہ سے اب نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو کیا کہا کہ بھائی یہ تمہارے اندر بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایمان میں رکاوٹ ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرو؟ صبر کرو اور نماز کی پابندی کرو. نماز کی پابندی مشکل ہے تو نماز کی پابندی کے لیے خشوع اختیار کرو. اب خشوع کیسے پیدا ہو؟ جی تو خشوع اس کی بھی علاج بتایا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے ملاقات کرنی، یعنی آدمی کو اپنے دل کے اندر ایک بات جمع لیتا ہے نا تو پھر دوسرے خیال نہیں آتا ہے. ایک خیال غالب ہے تو اس کے بعد جو کہتے ہیں نا بھائی اتفاق ہے کہ دل جو ہے دو چیزوں کی طرف ایک وقت متوجہ نہیں ہو سکتا، ایک چیز آئے گی پھر دوسری چیز آئے گی. تو اگر آپ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جمع لوگے، یعنی استحضار رکھو گے، دھیان رکھو گے کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے اور میرا رب میری نماز اور میرے اعمال کی وجہ سے مجھے بہت بڑا بدلہ دینے والا ہے، اس کے اوپر بہت بڑا بدلہ ملنے والا ہے، ثواب ملنے والا ہے جی، اور ساتھ ساتھ میں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور مجھے اپنے رب کی طرف واپس بھی جانا ہے. تو رب کی طرف واپس جانا ہے اس میں یعنی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کہ بھائی نماز کیسی پڑھی تھی، صحیح پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، اس کے ارکان جو ہے صحیح تھے نہیں تھے، رکوع اس کا صحیح کیا تھا نہیں کیا تھا، دھیان توجہ والی نماز تھی یا ویسے ہی جو ہے پوری دنیا اس کے اندر بھری ہوئی تھی، کیسی نماز تھی، خیالات سے بھری ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں پوچھنے والے ہیں. تو ایک کیا ہے ترغیب اور ترہیب، اس کو کہتے ہیں ترغیب اور ترہیب، کہ ایک تو ترغیب ہے اللہ سے ملاقات ہونے والی، اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دینے والے ہیں، تو یہ نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ نماز کا حساب بھی لیں گے. اس لیے بیٹر ڈو اٹ پراپرلی، جی تمہیں اچھی طرح کرنا پڑے گا، ورنہ اچھی طرح نہیں کیا تو پھر اس کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ علاج بتایا کہ بھائی اپنے ایمان لانے کے سلسلے میں تم صبر اور اس کو اختیار کرو، صبر کو اور نماز کو اختیار کرو. اور نماز کے لیے مشکل ہے لیکن نماز کی پابندی بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے خشوع پیدا کرو. اور خشوع کے حاصل کرنے کے لیے یہ ہے کہ دھیان رکھو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے واپس، تو موت کا استحضار اور دھیان، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثواب دیں گے، جو ایمان اور احتساب جس کو کہتے ہیں. اقیم الصلاۃ، دیکھو صلاۃ کا معنی جو ہے لغوی معنی، اس کا لفظی معنی ہے دعا کرنے کے، اور شرعی ٹرمینالوجی میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ کہتے ہیں. اس میں قرآن پاک میں ہمیشہ اقامت الصلاۃ کا لفظ آیا ہے، نماز کو قائم کرنا. دیکھو قائم کرنا یعنی اپ ہولڈ، یعنی کسی چیز کو کھڑا کرنا. جیسے درخت کھڑا ہوتا ہے تو جب وال بھی اگر ٹھیک ہوتا ہے نا، صحیح ہوتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے تو پھر جو گرتا نہیں ہے، اگر جھکا ہوا ہے تو یہ ہو جائے گا. تو نماز کو کھڑا کرو، مطلب یہ ہے کہ نماز کو قائم کرو جی. اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلالین میں اس سلسلے میں ہمیشہ جو ہے اقیم الصلاۃ کا جب اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ ای یؤدونھا بحقوقھا، اس کے حقوق سارے حق کی رعایت کرتے ہوئے نمازوں کو ادا کرتے ہیں. تو قرآن پاک ہمیشہ سوائے ایک جگہ کے، وہ صلاۃ الخوف ہے، ایک طرف دشمن ہے اور ایک طرف مسلمان ہے جی، تو ہتھیار لے کر بھی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، جی اپنے اسلحہ بھی لے لو. یہ ایک طرف دشمن ہے، ایک طرف آپ ہیں جی. تو ایسی صورت میں صلاۃ الخوف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور اس میں جی مختلف اس کے طریقے حدیث پاک میں بیان ہوئے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک جماعت آئے گی، وہ ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھے گی، وہ چلی جائے گی، دوسری جماعت آئے گی دوسری رکعت پڑھے گی، یا دو رکعت چار رکعت والی نماز ہے تو دو پہلے پھر اس کے بعد دو دوسری. اور بعض حدیث میں یہ آیا ہے کہ پہلے ایک جماعت پڑھیں گے، یعنی ایک جماعت کھڑی ہوگی، دوسرے یعنی دونوں ساتھ میں کھڑے ہوں گے، ساتھ میں دونوں رکوع کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو اگلی صف والے ہیں وہ جی وہ سجدے میں جائیں گے، پچھلی صف والے کھڑے رہیں گے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے, اس کے بعد دوسری صف والے یہ جائیں گے, اس کے بعد پھر صف چینج ہو جائے گی, سیکنڈ نمبر ون نمبر ٹو بن جائے گی, نمبر ٹو نمبر ون بن جائے گی, اس کے بعد پھر وہ رکوع ساتھ میں کریں گے, قیام بھی ساتھ میں کریں گے امام کے ساتھ, اس کے بعد وہ جی رکوع میں چلے جائیں گے اور سجدے میں چلے جائیں گے, پیچھے کھڑے رہیں گے وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ کہ حفاظت, اس لیے کہ جی کفار نے یوں کہا کہ یہ مسلمان ہیں نا, ان کی ایک نماز ایسی ہے, نماز عصر ایسی ہے کہ ان کو اپنے یعنی بیٹوں سے اور اس سے زیادہ ان کو پسند ہے, اس لیے اس وقت جو ہے یہ نماز میں مجبور ہوں, اس وقت ان کو اوپر یہ کر لینا. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ کیا کہتے ہیں یہ صلاۃ الخوف اتاری. تو صلاۃ الخوف میں یہ ہے کہ فلیصلوا, نماز پڑھ لو, مطلب یہ ہے کہ جیسی ویسی جلدی جلدی پڑھ لو, جیسے ہم ویسے پڑھتے ہیں وہ صلی یصلی, باقی ہمیشہ جو ہے کیا ہے یقیمون الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. نماز کو قائم کرنا, نماز کو قائم کرنا سنت اور قرآن کی اصطلاح کے اندر اقامت الصلاۃ کا معنی نماز کو وقت کی پابندی کے ساتھ پورے آداب اور شرطوں کے ساتھ ادا کرنا. صرف نماز کو یعنی پڑھ لینے کو جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اس کو اقامت الصلاۃ نہیں کہتے ہیں جی. نماز جس کی فضائل آئے ہیں, جس کی برکات آئی ہیں, تو کیا ہے جی, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, جو آپ کے اوپر کتاب وحی کی گئی ہے اس کو پڑھیے آپ. تو ایک تو تلاوت, کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے پھر بھی کہتے ہیں تلاوت کا تلاوت کرو, اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے جی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ تو کبھی لوگ اٹھاتے ہی نہیں ہیں, تو قرآن پاک کی تلاوت. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرو. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, نماز فاحش باتوں سے اور منکرات سے روکتی ہے, آپ کی آنکھیں پھر پھٹکیں گی نہیں, دل جو ہے آپ کا صحیح رہے گا جی. گناہ جو ہے فواہش سے اور جو ہے فاحش باتوں سے اور یعنی کیا کہتے ہیں غلط چیزوں سے نماز روکے گی. اب یہ لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کی نمازی ہے, لیکن کیا کہتے ہیں فواہش اور منکرات سے نہیں رک پا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اقامت الصلاۃ نہیں ہو رہا ہے, نماز کو قائم نہیں کر رہے ہیں جیسے جو ہے نماز قائم کرنی چاہیے. نماز بے شک بے حیائی سے اور بری باتوں سے نماز روکتی ہے. میری نماز کیوں نہیں روک رہی ہے؟ اس لیے کہ میری نماز میں اقامت نہیں ہے جی. نماز کے اندر خشوع خضوع اور جو جو سارے شرائط ہونی چاہیے وہ شرطیں میرے میں نے پوری نہیں کی ہیں, جس کی وجہ سے کیا ہے کہ میری نماز کیا ہے مجھے فواہش اور منکرات سے نہیں روکتی ہے, خاص طور پر پرائیویٹ کے اندر فون پر. نماز کو قائم کرو. زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ کا لغوی معنی ایک تو دو معنی آتے ہیں, پاک کرنا جی, پاک کرنے کے معنی میں آتے ہیں, اور ساتھ میں بڑھانے کے بڑھنے کے معنی بھی آتا ہے, یعنی کسی چیز کا جو ہے بڑھ جانا جی. شریعت میں اس مال کا حصے کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ میں ادا کیا جاتا ہے جی. بہت ٹیکنیکلٹی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. خطاب بنی اسرائیل کو ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے ان کی خطاب ہے, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم. تو پہلے بھی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی, اور وہ دوسری آیت سے پتہ چلتا ہے, ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه. تو دوسری جگہ پر پتہ چلا کہ پہلے جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر بھی نماز کا حکم تھا. اس کے بعد آگے ایک بات فرما رہے ہیں جی, اقیم الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. رکوع کے معنی جھکنے کے ہیں جی, اور یہ لفظ سجدے پر بھی بولا جاتا ہے, اس لیے اس میں انتہائی جھکنا ہوتا ہے, اس میں ذرا تھوڑا سا جھکنا ہوتا ہے رکوع میں, اور اس میں زیادہ جھکنا ہوتا ہے. تو رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ, کیا مطلب جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی جو نماز تھی اس کے اندر رکوع نہیں تھا. اس رکوع سے مراد یہاں پر کبھی جو ہے نا جز بول کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے, یعنی ایک پارٹ مراد لیا جاتا ہے. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ بھائی سجدے کرنے جا رہا ہوں. نماز میں کوئی مسجد میں جا رہا ہو کہ بھائی سجدے کرنے جا رہا ہوں. بھائی سجدے کرنے کیا مطلب جی؟ نماز پڑھنے جا رہا ہوں. کہ نہیں کہ بھائی صرف سجدے ہی کرے گا, سارے نماز پڑھے گا. تو اسی طرح کبھی کسی چیز کے جز کو بول کر کل مراد لیا جاتا ہے, تو یہاں پر بھی جز بول کر کل مراد ہے, یعنی نماز پڑھو دوسرے لفظوں میں. لیکن ساتھ میں یوں کہا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو, مطلب یہ کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمے رکوع کرنا بھی ہے, تمہاری نماز میں رکوع نہیں ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھو, مطلب ہے کہ ایمان لاؤ, اور ایمان کے بعد پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو رکوع کر رہی ہے ان کے ساتھ رکوع کرو, ان کے ساتھ پھر نماز پڑھو. تو اس لیے رکوع کو خاص طور پر بیان کیا, اور ساتھ ساتھ میں اس میں جماعت, ورکعو مع الراکعین, با جماعت نماز پڑھو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جی, تو نماز کا حکم, اس کا فرض ہونا تو اقیم الصلاۃ سے آیا, اور ورکعو مع الراکعین سے با جماعت نماز پڑھنے کی ضرورت کو جو ہے بیان کیا. اب اس کا حکم کیا ہے, فقہا کا اختلاف ہے. جماعت, ایک صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین کی ایک جماعت, فقہا کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. فقہا کی ایک جماعت, اور اس خیال سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے, ایک جماعت, بعض صحابہ بھی اور تابعین کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے, اس کو چھوڑنا سخت گناہ ہے. اور بعض صحابہ کرام اس نماز کو جائز ہی نہیں کہتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نہ پڑھی گئی ہو, یعنی آپ نے اکیلے پڑھی ہے جی, بغیر شرعی عذر کے. عذر ہے اگر شرعی کوئی عذر ہے تو ایسی صورت میں بات دوسری ہے, تو وہ نماز ہی نہیں ہے. آیت کے ظاہری الفاظ بھی انہی کے جو ہے تائید کرتے ہیں, یعنی یہ کہ واقعی واجب ہونا چاہیے اور نماز ہونی نہیں چاہیے. لیکن جی اسی طرح دوسری حدیثیں ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد, مسجد کے پڑوسی کے لیے جی نماز ہے ہی نہیں سوائے مسجد میں, ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو یہ کہ مسجد کا پڑوسی تو مسجد ہی میں نماز پڑھے گا, تو مسجد کے سوا اس کی نماز نہیں ہوگی. جی تو الفاظ حدیث سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جی اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نابینا صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا کوئی لانے والا لے جانے والا نہیں ہے, بلائنڈ ہے جی, تو آپ مجھے رخصت دے دیں میں گھر پر نماز پڑھ لوں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دے دی. اس کے بعد پھر بلایا اور کہا کہ بھائی حل تسمع الندا, اذان سنائی دیتی ہے؟ تو کہاں سنائی دیتی ہے. فرمایا کہ فاجب, پھر تو جواب دو, یعنی اذان کا جواب دو. اذان کا جواب دینا وہ لفظی نہیں, اذان کا جواب دینا یعنی عملاً واجب ہے, عملاً ضروری ہے, عمل کے طور پر. تو یہ ہے کہ اتنا ضروری ہے. یہ فرماتے من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ له الا من عذر, یہ قرطبی نے جو ہے بیان فرمایا اس کو. بہرحال حضرت عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو موسیٰ اشعری اور دوسرے صحابہ کا انہیں فتویٰ دیا ہے کہ جس شخص سے مسجد اتنی قریب ہو کہ اذان کی آواز وہاں پر پہنچتی ہے, بلا عذر اگر وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. سوری لیکن ہے صحیح. آواز سننے سے مراد یہ ہے کہ درمیانی آواز میں, یہ دیواریں نہ ہو جی, اور درمیانی آواز میں اگر آپ کے گھر تک آواز پہنچ جاتی ہے, مائک کا اعتبار نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر جو ہے نمازی نہیں ہوگی. بعض صحابہ کا جو ہے قول ہے. اچھا, یہ سب روایت ان حضرات کی دلیل ہے جو نماز کو واجب, یعنی جماعت کو واجب اور ضروری قرار دیتے تھے. جمہور علماء امت جو ہے فقہا صحابہ تابعین کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے, یعنی سنت مؤکدہ ہے, مگر سنت مؤکدہ میں جیسے فجر کی سنت مؤکد ہے, یعنی بالکل بہت زیادہ تاکید ہے, اسی طرح جماعت جی یہ قریب بوجوب ہے, یہ واجب کے قریب ہے, اسی طرح یہ بھی سنت مؤکدہ قریب بالوجوب ہے. اس لیے ورکعوا مع الراکعین میں اس کی طرف اشارہ کر دیا, اور احادیث کے ظاہر بھی ایسا بتلا رہا ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والے کی نماز تو بغیر جماعت کے ہوتی نہیں ہے. جی چلو بھائی ٹھیک ہے جی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ کل محشر میں اللہ تعالیٰ سے مسلمان ہو کر ملاقات کرے جی, تو اس کو چاہیے کہ پانچ نمازوں کو ایسی جگہ پابندی کے ساتھ ادا کرے جہاں اذان دی جاتی ہے. چار نمازیں فرض نہیں ہیں, پانچ نمازیں فرض ہیں اور جماعت کے ساتھ ہیں جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایت کے طریقے بتلائے ہیں, سنن الہدیٰ, اور جماعت سے نماز پڑھنا سنن ہدیٰ میں سے ہے. اگر تم نے جی اس شخص کی طرح, ایک شخص کی طرح اشارہ کیا کہ تم نے اپنی گھر میں نماز پڑھی تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دی, اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے جی. جو شخص وضو کرے, اچھی طرح پاکی حاصل کرے, مسجد میں کا رخ کرے, تو اللہ تعالیٰ ہر قدم کے اوپر ایک اس کی جو ہے نامہ اعمال میں نیکی دیتے ہیں, وغیرہ وغیرہ الى آخری ہی. جی فرمایا کہ ہم نے اپنے مجمع کو ایسا پایا ہے کہ منافق بین النفاق کے سوا جی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی, یعنی بالکل کھلا ہوا منافق تھا نا, جو کہہ کے بھائی جس کو کوئی پڑھی نہیں ہے وہ تو نماز جماعت کی نماز چھوڑ دیتا تھا, باقی اس کے علاوہ کوئی جماعت کی نماز چھوڑتا نہیں تھا. تو یہ ہے کہ شرعی عذر کے بغیر تنہا نماز پڑھ لے, جماعت میں شریک نہ ہو, تو نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت مؤکدہ کے ترک کی وجہ سے مستحق عتاب ہوگا, یعنی اللہ کے وہاں سے اس کو ڈانٹ پڑے گی. اگر عادتاً ایسا کرتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر یہ شرعاً جو ہے جی شرعاً سزا کا مستحق ہوگا. قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سمجھانے سے باز بھی نہ آئے نہیں جی تو اس کو قتل کر دیا جائے, تو ایک جو ہے یہ ہے. تو خیر بہرحال اتنی بات ہے کہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن تاکید بہت زیادہ شدید تاکید اس بات کی ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے, گھر میں نہیں جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے, اس کا اجر و ثواب بھی بہت ملے گا. تو ورکعوا مع الراکعین, جب آدمی کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اس کے بعد اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, یہ بات کے لیے چھوڑ دیں. لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو, سمجھ نہیں ہے جی. ان کو ملامت کی جا رہی ہے جو اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو کہتے تھے کہ بھائی آپ نے ایمان قبول کر لیا نا, بہت اچھی بات ہے, اس پر جمے رہو, لیکن خود ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے جی. اگرچہ یہ اعتبار سے ہے لیکن ہر وہ شخص جو دوسروں کو حکم کرتا ہے, کوئی تفسیر کرتا ہے, کوئی بیان کرتا ہے, کوئی وعظ کہتا ہے, کوئی تبلیغ کرتا ہے, کوئی لوگوں کو کہتا ہے اور اس کے بعد خود عمل نہیں کرتا ہے, ان سبوں کے لیے یہ بہت بڑی وعید ہے جی. کہتا مرون الناس بالبر, کیا تم لوگوں کو نیکی کا لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور خود نہیں کرتے ہو جی, کتاب پڑھتے ہو, وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون, کیا سمجھ نہیں ہے تمہیں. اس لیے وعظ کو جو ہے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے وعظ پر عمل کرے جی, لوگوں کو جو بتا رہے ہیں خود کو بھی عمل کرے جی. اس لیے فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی قینچیوں سے کتری جا رہی تھی, آگ کی قینچیوں سے. جبریل علیہ السلام سے پوچھا کون ہے, فرمایا جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے وہ دنیا دار وائز ہیں, وعظ جو کہتے تھے, جو بیانات کرتے تھے, دوسروں کو ترغیبیں دیتے تھے, نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنی خبر نہیں لیتے تھے. حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ نے تفسیر میں بیان فرمایا, ابن عساکر نے ذکر فرمایا ہے بعض جنتی جی بعض دوزخیوں کے پاس جائیں گے, جنتی دوزخیوں کے پاس جائیں گے, کہیں گے کہ آپ ادھر کہیں سے کدھر سے, آپ کی بات سن کر تو ہم جنت میں آئے ہیں اور آپ ادھر جہنم میں ہیں, یہ کیا ہے آپ بھٹک رہے ہیں ادھر, کیا بات ہے جی. تو وہ کہیں گے کہ جی انہی اعمال کی دولت تو ہم تو جنت میں گئے ہیں اور یہ کیا ہے. تو کہا تھا کہ دوزخ اہل دوزخ کہیں گے ہم زبانوں سے تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے. اچھا جی, اچھا اس کا مطلب کیا ہوا جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے اپنی خبر لو اور اس کے بعد پھر دوسروں کو کہو, نہ یہ نہیں ہے جی, یہ نہیں ہے. ہاں فاسق جو ہے وعظ کہہ سکتا ہے کہ نہیں, کسی کو نصیحت کر سکتا ہے کہ نہیں, کسی کو دعوت دے سکتا ہے کہ نہیں, تو دے سکتا ہے. دو جو ہے کیا ہے ذمہ داریاں الگ الگ ہیں جی, اچھے عمل کی تبلیغ کرنا یہ اور ذمہ داری ہے اور عمل کرنا اور ذمہ داری ہے. اچھے عمل کرنا, ظہر کی نماز پڑھنا الگ ذمہ داری ہے, عصر کی نماز پڑھنا الگ ذمہ داری ہے. کسی نے ظہر نہیں پڑھی تو کہا کہ بھائی عصر بھی نہیں پڑھتا, سمجھے, عصر تو بسر گئی, مغرب تک تھا نہیں, عشاء میں سو گیا, فجر میں اٹھا نہیں, ظہر تو پڑھتا نہیں. تو ایسے نہیں کہ بھائی ایک نماز نہیں پڑھتے ہیں تو دوسری نماز بھی نہ پڑھیں. تو ذمہ داریاں دو الگ الگ ہیں. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ جو ہے غیر عامل وائز نہیں کہہ سکتا ہے, جو عمل نہ کرے وہ وعظ اور دعوت نہیں دے سکتا, یہ نہیں کہا جا رہا ہے, بلکہ یوں کہا جا رہا ہے کہ جو داعی اور وائز ہو اس کو عامل بھی ہونا چاہیے, اس کو عمل بھی کرنا چاہیے. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو. تو یہ ہے کہ خود بھی کرنا چاہیے پھر یہ کرنا چاہیے, باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے. ورنہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص یہ سوچ کر کہ بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, بھائی میں تو گنہگار ہوں اس لیے میں تو کسی کو کہتا نہیں جی, جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر کہوں گا, تو پھر تو پوری دنیا کا کوئی بھی آدمی, اس لیے کہ جو جتنا زیادہ کمپلیٹ ہوگا نہیں اتنے ہی اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھے گا, جی تو پھر تو کوئی دعوت دے ہی نہیں سکے گا. جی تو یہ ہے کہ یہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ نے نقل فرماتے ہیں کہ ہر شخص یہ سوچ کر عمل بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے کہ میں خود گنہ گار ہوں, جب گناہوں سے خود پاک ہو جب خود پاک ہو جاؤں گا تو تبلیغ پھر دوسروں کو کروں گا, تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تبلیغ کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں. جی کیونکہ کون انسان ایسا ہے جو بالکل گناہ سے پاک ہے؟ کوئی نہیں ایسا. اس لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کا ارشاد ہے, فرماتے ہیں کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ لوگ اس غلط خیال میں تبلیغ نہ کریں. کہ بھائی کہتے ہیں نا لوگ کہ تم اپنی پہلے تیاری کرو نا پھر دوسرے, پھر ہمیں کہنا, ہمیں پتہ ہے. نہیں, دوسرے جو عمل کر رہے ہیں ان کو داد دینی چاہیے کہ ماشاء اللہ یہ دوسرا کام بھی کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے دے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, دیکھیں حضرت حکیم الحکمت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب مجھے اپنی کسی بری عادت کا علم ہوتا ہے جی تو اس عادت کی مذمت سے میں اپنے وائز میں لوگوں کے سامنے کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے. جیسے کہتے ہیں نا بھائی, ہمارے دعوت میں بھی کہتے ہیں کہ بھائی جس چیز کو اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہو خود اس کی دعوت خوب دو تاکہ یہ ہو. تو یہ ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بے عمل آدمی وعظ کہنا جائز نہیں ہے, بلکہ مطلب یہ ہے کہ وائز کو بے عمل نہیں ہونا چاہیے. وائز وعظ بھی کہو اور عمل بھی کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ بھی توفیق دے. جی آپ کو بھی توفیق دے, مجھے بھی توفیق دے. ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی بے عمل ہونا جی تو ویسے بھی وائز کے لیے بھی ناجائز ہے اور غیر وائز کے لیے بھی. بھائی تبلیغ والا ہے وہی اسی کے لیے تھوڑا کہ وہی گناہ سے بچے, دوسروں کے لیے بھی تو گناہ سے بچنا ضروری ہے. پھر ان کو کیوں کہا خاص؟ ان کو اس لیے کہا کہ بھائی دیکھو, ایک تو انہیں کوئی آدمی جانتا ہے وعظ کہہ رہا ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ وعظ تو اسی کو کہنا چاہیے جو کچھ جانتا ہو, جانتا نہیں ہے تو کیا وعظ کرے گا. تو جاننے والوں کا جو ہے جرم زیادہ ہے نہ جاننے والوں سے. نہ جاننا بھی کوئی عذر نہیں ہے. جیسے اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ کوئی باہر جا کے کسی کو قتل کر دے اور کہتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں تھا, جی سوری, جی آئی ڈنٹ نو دیٹ, آئی کڈنٹ کل اینی بڈی, آئی وونٹ ڈو اٹ نیکسٹ ٹائم. تو ایسا نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے, لیکن زیادہ جو آدمی جاننے والا ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. جی اور اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جتنا ان پڑھ لوگوں کو معاف کرے گا اتنے علماء کو معاف نہیں کرے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے جیسے فضائل ہیں نا جی, ویسے جو ہے ڈرنا بھی بہت ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ بعد میں کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حب مال حب جاہ کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات نصیب فرما دے. سبحان اللہ وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.